الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم میت کے پاس بیٹھنا یہ غم کے اسباب میں سے ہے. گھر میں میت پڑی ہوئی ہو, صبح فجر کے بعد جنازہ ہے, پوری رات گھر والے رشتے دار سب بیٹھے ہوئے ہو, اس گھر کی رات کیسے گزرتی ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی رات کیسے گزرتی ہے. جب ایک میت کے پاس بیٹھنے سے پورا ماحول غم, بے چینی, بے قراری کا سب پر طاری ہو جاتا ہے, یہ جو اندر کا انسان ہے, قلب جس کو ہم کہتے ہیں, دل کہتے ہیں, یہ جب مر جاتا ہے تو انسان ہر وقت اس میت کو لے کر چلتا ہے. قابل تو اپنے بھائی کی میت لے کر چلا تھا چند دن, اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت حابیل کو جو قتل کر دیا, اب اس کو کیا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا سے اس کو سکھایا کہ بھائی کی میت کے ساتھ کیا کرے. دو کوے آئے, لڑے, مرے, زمین کھودی, اس کو دفن کیا. مفسرین نے عجیب بات لکھی یہاں کہ انسان جب اللہ کے حکموں کو توڑنے کا راستہ چلے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے. کوے نے جو چیز سیکھی وہ قابل کو سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کہ اس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا. اور جب نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اس کی عقل ماری گئی کہ اب یہ حضرت حابیل بھائی کی میت کے ساتھ کیا کرے. یہاں تک کہ کوا انسان کا معلم اس معاملے میں. تو جیسے یہ میت گھر کے اندر ہو اور بے چینیاں ہوتی ہے, اندر کا انسان جس کو ہم دل کہتے ہیں, یہ جب مر جاتا ہے تو بے چینیاں, پریشانیاں, ڈپریشن, جو بھی کہو, یہ سب کا سب طاری ہو جاتا ہے. جس قدر اس میں حیات, قوت, مضبوطی, ذکر, تلاوت, عبادت, اعمال کے ذریعہ جتنا یہ مضبوط ہوگا, انسان کی حیات میں ایک لذت, ایک مزہ, اندرونی ایک چین, سکون, راحت اور عجیب خوشیوں والی زندگی ہوگی. اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ شکایتیں عام سے عام ہم سنتے ہیں, لیکن اس کا سبب کیا ہے اس پر انسان غور نہیں کرتا. اس لیے کہ جس طریقے سے بدن کی بھوک ہوتی ہے, روح کی بھی بھوک ہوتی ہے. بدن کو اگر تین چار وقت تک کھانا نہ ملے تو انسان کے بدن کا کیا حال ہوگا. اس کو اگر کھانا نہ ملے, اس کی اپنی غذا نہ ملے. ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. کہ یہ جو یہود و نصارہ ہے, یہ وہ قوم ہے کہ جن کے گھر سے سینکڑوں سال تک انسانوں کو ہدایت تقسیم ہوئی ہے. انسان جنت میں پہنچتے تھے ان کے گھر کی ہدایتوں سے. ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں سال تک ان کے گھروں میں ہدایتیں رہی، بنی اسرائیل کے واقعات سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے، لیکن جب قساوت قلبی ان کے اندر آ گئی، قرآن کیا کہتا ہے، فقست قلوبهم، دل سخت ہو گئے، اور ایمان سے یہ محروم ہو گئے، تو آج اس وقت ٹو تھرڈ ورلڈ، دو سلوس دنیا بغیر ایمان کے پیدا ہوتے ہیں، بغیر ایمان کے زندگی گزارتے ہیں، اور بغیر ایمان کے اس دنیا سے جا کر ہمیشہ کی جہنم کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نحوست کہاں سے آئی؟ حالانکہ تمہارے گھروں سے تو ہدایتیں انسانوں کو ملتی تھی، تمہارے خاندان میں انبیاء علیہ السلام آتے تھے ایک کے بعد ایک، کلما حلق نبی خلفہ آخر، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کتنے انبیاء، کتنے انبیاء، بلکہ ایک ایک وقت کے اندر کئی کئی انبیاء، اور انسانوں کو ان کے ذریعہ ہدایت ملتی تھی، لیکن یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے اوپر اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو سلوک ہوا اس کے اوپر ان چیزوں سے محروم ہو گئے، اور اس وقت قلوب چونکہ مر چکے ہیں اس لیے اس کی بھوک ختم ہو گئی، اور جب بھوک ختم ہوتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، بیمار آدمی کی بھوک جب ختم ہو جاتی ہے ہاسپٹل میں تو لوگ اس سے نا امید ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو ان کو گلے میں پانی بھی نہیں اترتا، دادا میں ہم کہ ہوئے چھلو چھے خبر نہیں کیا رہے بھائی، کوئی سفر نو کے کرتا، بتا گھر رہ جو، دادا تو ہوئے پانی بھی نہیں ملے پیتا۔ اب جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے محنت کرتے ہیں اس کی بھوک کے اوپر، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بھوک زندہ ہو جائے، اس لیے کہ جب بھوک زندہ ہوگی تو پھر یہ غذا چلے گی، اور غذا چلے گی تو یہ بڑھتے بڑھتے دوبارہ نارمل لائف میں آئے گا، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور محنت کرتے کرتے اگر کامیابی مل جاوے تو گھر والے خوش ہو جاتے، آج تو دادا بے چمچی سوپ پی دو، ماشاء اللہ بہاری طبیعت ہے ان کی، آج تو ایون نے گھر میں بے چمچی سوپ بات بھی کرتا ہوتا تو کیوں، خوشی کس چیز کی ہے؟ خوشی اس چیز کی ہے کہ ان کے بدن کی بھوک زندہ ہوئی، اب زندہ ہو رہی ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ غذا کے اوپر آئیں گے، اور غذا سے پھر یہ نارمل لائف میں دوبارہ آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو روح کی بھوک ہے، یہ ہمارے جو اعمال ہے، میرے دوستو، بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا ماحول دیا، ہمارے کوئی بچہ ایسا نہیں پورے شہر میں جو قرآن نہ جانتا ہو، جو شریعت نہ جانتا ہو، جو نماز نہ جانتا ہو، جو علم نبوت کو نہ جانتا ہو، جو نماز روزہ کے مسائل نہ جانتا ہو، ایک بچہ پورے شہر میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ یہ بہت عظیم الشان نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسلامی ممالک کی بات، میں ایک مرتبہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا جمعہ کی نماز کے انتظار میں، صفوں کے اندر دھوپ میں جگہ ملی، میرے ایک طرف ایک بوڑھا آدمی اور دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی، دونوں عراق کے کردستان کے علاقے کے رہنے والے عراقی، دو بوڑھے آدمی تھے، چونکہ جمعہ میں دیر تھی تو باتیں چل پڑی، تم کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو، تو میں نے کہا آیا تھا ہوں ساؤتھ افریقہ سے، لیکن اصل میری پیدائش انڈیا میں ہے، اور انڈیا سے ہم ساؤتھ افریقہ آئے، وہاں رہتے ہیں۔ باتیں باتوں میں اس نے پوچھا کہ انڈیا میں یہ قرآن اور کچھ ہے ایسا وہاں؟ تو میں نے کہا کہ میرے پانچ بچے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور پانچوں نے صحیح بخاری تک کی تعلیم حاصل کی ہے، اور دونوں لڑکے حافظ قرآن بھی ہے بچیوں نے بھی. تو وہ تھوڑی دیر تک میرا چہرہ دیکھتے رہے کہ شیخ تو جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے، بچیاں قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، بخاری پڑھے، تو صحیح بات کہہ رہا ہے. میں نے کہا میں حرم میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں بھائی، مجھے کیا، تجھ سے کیا لینا ہے جھوٹ بول کر؟ تو وہ ایک دم اٹھا اور اٹھ کر میرا سر پکڑا اور اس کو بوسا دیا، اور پھر وہ رونے لگا. اس کو روتا ہوا دیکھ کر دوسرا بھی رونے لگا کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے بچوں کو الحمد شریف نہیں آتی، نماز نہیں آتی، قرآن کیا ہے ہمارے بچے نہیں جانتے، حدیث کیا ہے ہماری اولاد نہیں جانتی، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بس انہی لڑائی جھگڑوں میں ہماری زندگیاں گزر جاتی ہے، ہم ان سب روحانی نعمتوں سے محروم ہے. اور یہ کہتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا، بوڑھا آدمی تھا، کہ ہماری بھی زندگیاں اسی طریقے سے گزر. میں نے کہا نہیں، ہم الحمدللہ ہمارے بچے کو پیدا ہوتے ہی جب وہ بولنا شروع کرتا ہے ہماری پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان کے اوپر کلمہ آوے، اور کلمے کے بعد قرآن آوے، اور قرآن کے بعد ذکر آوے، اور نماز کیا ہے اسی سیکھے. ایک ایک چیز ہم اپنے بچوں کو سکھلاتے ہیں، اور یہ اس لیے سکھلاتے ہیں کہ جیسے یہ نعمت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلم بعد نسلن، صحابہ تابعین تبع تابعین ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ یہ نعمت جو ہمیں پہنچی ہے ہم اپنی اولاد کو دے کر جاویں. اور کل قیامت کے دن جب جنت کے اندر ہم جاویں تو ایسی حالت میں کہ ہمارے آگے آٹھ دس نسلیں آگے چل رہی ہو، بیس پچیس نسلیں آگے چل رہی ہو، اور ان سب کو لے کر ہم جنت کے اندر جا کر ہمیشہ ہمیش کے آرام کے اندر گزار دیں. اس لیے ان چیزوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے، یہ جو نعمتیں ہیں. وبزدها تتبین الاشیاء، متنبی کہتا ہے کہ جہاں نہیں ہے وہاں دیکھو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ نعمت کیا ہے. اس لیے کہ وہ تو اسی سے پتا چلتا ہے. ہم ایک مرتبہ ایک ہاسپٹل میں ایک بیمار کو دیکھنے کے لیے گئے، تقریباً سات یا آٹھ قسم کے پائپ لگے ہوئے تھے اس بیمار کو، کوئی ناک میں اور منہ میں اور گلے میں اور کہاں کہاں. میں پوچھتا گیا، میں نے کہا یہ پائپ کس چیز کا ہے؟ کہ بولا یہ کڈنی فیل ہو گئی ہے اس کی ہے. اچھا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ لنگس کام نہیں کرتے ہیں اس کے لیے ہے. یہ کس کا ہے؟ کہا کھانا پینا نہیں جاتا ہے تو وہ اتارنے کے لیے. میرے ساتھ دوسرے لوگ تھے، میں ان کو متوجہ کرتا رہا. میں نے کہا دیکھو ایک ایک چیز کو دیکھو اور اپنے بدن کی سلامتی کو دیکھو، اس کی کڈنی کام نہیں کر رہی ہے، تمہاری کڈنی کام کر رہی ہے، اس کے لنگس تمہارے لنگس، اس کا ہارٹ تمہارے ہارٹ. ایک ایک نعمت، یہ جو آٹھ قسم کی پائپیں لگی ہوئی ہے جس سے یہ آدمی محروم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان سب چیزوں سے عافیت بخشی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بیمار کی عیادت کے دو فائدے، اس میں دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس کو جا کر ہم تسلی دیں گے. حدیث میں ہے نفس المریض، مریض کے سامنے ایسی باتیں کرو کہ اس کا غم دور ہو جائے. نفس المریض، ایسی باتیں مت کرو کہ وہ نا امید ہو جاوے اللہ تعالی سے، اپنی صحت سے، اپنی حیات سے، ہوگا تو وہی جو قضا و قدر ہے، ہمارا ایمان ہے تقدیر کے اوپر، باقی تم جا کر یہ باتیں کرو. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی حالت کو دیکھ کر اپنے اوپر جو حق تعالیٰ کی عافیت ہے اس عافیت کا شکر ادا کرو. اس لیے صوفیہ میں بعض لوگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ محلے میں جب کوئی آدمی بیماری سے ہاسپٹل سے گھر آتا تھا علاج سے، تو اس کے گھر جاتے تھے کہ بھائی اس پورے زمانے میں کتنا تیرا خرچہ ہوا ہے وہ بتلا، دیکھیے اتنا ہوا ہے، دینا نہیں ہے پوچھنا ہے. پھر اتنا مال غربا کے اوپر خرچ کرتے تھے شکر عافیت میں. شکر کی ایک قسم ہے عافیت کا شکر، کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے جو عافیت بخشی ہے اس عافیت کے شکر میں میں یہ مال غربا کے اوپر خرچ کرتا ہوں. جیسے نعمت کا شکر ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اسی طریقے سے عافیت کا شکر ہے. اس دن جوبگ ایک مریض کے بارے میں، تو وہ مریض باتیں کر رہے تھے ہاسپٹل کی، ڈاکٹروں کی، اس کی اس کی. میں نے دوستوں سے کہا کہ 20 ڈاکٹروں کی شفقتیں ایک طرف رکھو اور اللہ کی دی ہوئی عافیت ایک طرف رکھو اور دونوں کا وزن کرو، کون سی بڑی؟ 20 ڈاکٹروں نے تمہارے ساتھ شفقتیں کی ہیں وہ ایک طرف، اور اللہ نے تمہیں جو عافیت دے رکھی ہے جس عافیت کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو وہ ایک طرف، اور دونوں کا وزن کرو، کون سی نعمت بڑی ہوگی؟ ہم لوگ اس کو سوچتے نہیں. اسی لیے نعمت کو سوچنا. ابھی امام صاحب نے جو پڑھا، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، پہلی رکعت کے اندر، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بچے کو تین نعمتوں کا یہاں تذکرہ فرمایا، دو آنکھ، دو ہونٹ اور ایک زبان. اسی لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو ضرورت ہے دو ہونٹ اور ایک زبان کی، اور آنکھوں سے ماں کو دیکھتا ہے، دودھ پی جاتا ہے اور ماں کو بھی دیکھتا ہے، کیونکہ ہونٹ اگر نہ ہو تو دودھ کیسے پیے گا، اور زبان نہ ہو تو چوسے گا کیسے. یہ جو دودھ چوستا ہے بچہ، یہ چوسنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکھا کر بھیجتے ہیں. یہاں پیدا ہونے کے بعد اس کو کوئی ٹریننگ دیتا ہے کہ بیٹا یہاں تیری غذا ہے اور یہاں سے تو زبان سے چوسے گا تو چوسنے سے تیری غذا نکلے گی؟ اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد روتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا چھوٹ گئی، ماں کے پیٹ میں تھا، میری دنیا چھوٹ گئی، میری دنیا چھوٹ گئی، میری ارے بھائی اس سے اچھی دنیا میں آیا ہے، چھوٹی ایک چھوٹی ہے اس سے اچھی ملی ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ کھانے پینے کا کیا، کہ وہاں تو ایک ملتا تھا، اب یہاں ہم نے دو تیار کر کے رکھا ہے، پہلے سے تیار ہے دونوں. اب جیسے ہی ماں اس کو اٹھا کر لگاتی ہے، بس وہ منہ میں لے کر چوسنا شروع کر دیتا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. یہ والذی قدر فہدا ہے، اس میں فہدا سے مراد یہ ہدایت تشریعی نہیں ہے بلکہ تکوینی ہدایت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی جو تقدیر بنائی ہے اس کے مطابق اس کو راستہ بتلا دیتے ہیں، اور اس کو کوئی ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ تیرنا شروع کر دے گا، بطخ کا بچہ 3 دن کا ہوگا پانی میں تیرے گا، اس کو کوئی تیرنے کی ٹریننگ نہیں دیتے. چڑیا کا بچہ اڑنا شروع کر دے گا خود بخود، اس کو کوئی سکھاتا ہے کہ اس طریقے سے اڑتے ہیں؟ بندر کا بچہ خود بخود کودنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی ٹریننگ دیتا ہے؟ ہر ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنی تکوینی ہدایتیں لے کر آتی ہے، اور اللہ وہیں سے اس کو عالم ارواح سے سکھلا کر بھیجتے ہیں. اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ، ابھی جو پڑھا امام صاحب نے، الم نجعل له عینین، دو آنکھیں، دو ہونٹ اور ایک زبان، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. हमारे एक दोस्त का इंडिया में एक्सीडेंट हुआ, सर में लगा। एक्सीडेंट की वजह से, बस सर में लगने की वजह से ये हुआ कि जुबान के अंदर जो टेस है, टेस की ताकत, वो चली गई। वो कहते थे कि 70 साल, 70, 70 साल के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझे क्या नेमत दी थी। ये जुबान से जो हम चखते हैं, कि अजीब बात फरमाई उलमा ने, कि एक तरफ तो चीजों में ये टेस रखा कि एक मैंगो आप उठाओगे तो सबसे पहले उसका कलर, आंखों को लज्जत मिलती है, आई माशाल्लाह क्या कलर है। फिर उसको उठाकर नाकों से सूंघा, खुशबू, नाक को लज्जत मिली, माशाल्लाह क्या खुशबू है। फिर उसको काटकर खाना शुरू किया तो जुबान को टेस्ट मिला, माशाल्लाह क्या लज्जत है। एक मैंगो में 3 नेमतें, और बदन में जाकर फिर बदन को जो गिजाइयत और कुवत मिलेगी वो अलग। हम लोगों ने बस एक ही चीज समझ, दुनिया में नेमत एक ही चीज है, उसके सिवा कोई नेमत ही नहीं, यही नेमत है बस। अगर यही हो और कुछ ना हो तो आदमी कैसे जिंदा रहेगा। याद रखना, जो कुरान में रिज्क 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 का लफ्ज सैकड़ों मर्तबा आया है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज्कुहा, ये रिज्क है क्या? जब भी कोई रोजी और रिस्क का मसला बोलता है तो इंसान का दिमाग उधड़ ही जाता है। रिस्क, ये गलत बात है। रिस्क जमीन से उगने वाली तमाम चीजें, जितनी भी चीजें जमीन से उगती है और वो बाजारों में मार्केटों में आती है, एक आसमानों से जो पानी बरसता है वो, और जितने हैवानात, मुर्गी, बकरी, गाय, परिंदे, जो इंसान खाता है, ये 3 चीजें रिस्क है, रोजी इसको कहते हैं। ये जो है वो रोजी नहीं, वो तो उस रोजी को बाजार में से घर में लाने का एक गोरख धंधा है जो दुनिया की हुकूमतों ने बनाया है, उसके सिवा कुछ नहीं। असल रिस्क तो ये ही, अगर ये न हो, देखा नहीं गुज़िश्ता साल बारिश नहीं हुई, इंसानों की रूहें यहां तक आ गई थी गले तक, क्या कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्योंकि शैतान तो डराता है नहीं। कुरान कहता है या शैतान युईदुकुम अल-फक्र, शैतान इंसान को मोहताजी से बहुत डराता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, फल फ्रूट ये वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अभी क्या होगा। अल्लाह के खजाने थोड़े खत्म हो गए हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वही मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनु, हर चीज के खजाने हमारे पास है, हर चीज के, बाकी वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिकदरिन मालूम, लिमिट से हम देते रहते हैं, लिमिट से देते हैं, क्योंकि अगर अनलिमिट दे दे तो तुम्हारी हलाकत है। वलौ बसत अल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल अर्द वलाकिन युनज़िलु बिक़दरि मा यशा, अगर अल्लाह अनलिमिट इंसानों के लिए खोल दे तो ये उनकी हलाकत हो जाएगी। इसलिए लिमिट से लिमिट से लिमिट से लिमिट से चलते रहो चलते रहो और जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाओ। तो मैं दोस्तों ये कह रहा था कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं यौम ला यनफउ मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कल्बे सलीम, कुफर से सलीम, सही सालिम। सलीम किसको कहते हैं? भाई फला आदमी तंदुरुस्त है 100%, किसको कहेंगे? जिसके अंदर एक भी बीमारी ना हो उसी को तंदुरुस्त कहेंगे ना, कि 100% तंदुरुस्त किसको कहा जाएगा? जिसके दिल के अंदर ये जितने भी दिल के रोग है, फी कुलूबिही मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, दिलों में रोग है, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया, ये क्या रोग है? कुफर का, शिर्क का, निफाक का, दुनिया की मोहब्बत का, दुनिया की हिर्स का, हसद का, तकब्बुर का। उलमा ने लिखा है कि 3 बुराइयां बुनियाद है, तकब्बुर, हसद और हिर्स, लालच। یہ تین تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اس سے جتنی بھی, اور یہ بیماری جس طریقے سے بدن کی بیماری انسان کو بے چین رکھتی ہے نا, دل کی بیماری بھی انسان کو بے چین رکھتی ہے. یہ جو بے چینیاں ہے اس کا سبب یہ ہے. آدمی بدنی طور پر بیمار ہوتا ہے تو ہر وقت بیچارہ نارمل لائف میں چلتا بھی ہو, کھاتا پیتا ہے, آتا جاتا ہے, لیکن بے چینیاں تو ہوتی ہیں اس کی زندگیوں میں. جیسے عام آدمی خوش و خرم چہکتا بلکتا کودتا ہوتا ہے, اس طریقے سے تو یہ نہیں ہوتا ہے. تو جس طریقے سے بدن کی بیماریاں انسان کو پریشان کرتی ہے, دل کی بیماریاں بھی پریشان کرتی ہے. ہم دنیا بھر کا علاج ان پریشانیوں کے لیے تلاش کرتے ہیں, لیکن ہر ایک اس دل کے روگ کا, ان بے چینیوں کا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتلایا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگیاں اسی کے اندر ختم ہوتی, اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ ہے ہمارا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے اعمال ہے, ابھی ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کو ہم نے کتنے سجدے کیے, دن بھر میں نماز, ذکر, تلاوت اور دوسری نیکیاں, یہ سب ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. آدمی اپنے سرمایے کو کمانے کے بعد بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, کہیں گم نہ ہو, کہیں چوری نہ ہو, کہیں لوٹ نہ ہو, اور اس کو کیسے بڑھاوے, اس بڑھانے کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ یہ بڑھے کیسے. اب یہ جو سرمایہ ہے, یہ صبح سے لے کر شام تک کی ہماری ان بیماریوں کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے یہ سرمایہ ہمارا ضائع ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, اور ہمیں اس کا احساس نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کمایا ہے اتنی زندگی میں, لیکن جب نامہ اعمال دیکھیں گے کہ تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کہاں گیا, کہ یہ تو گیا دوسروں کے اکاؤنٹ میں, اس لیے کہ دوسروں کے حقوق لے کر مارا, جان کے, مال کے, عزت کے, جتنے بھی حقوق تھے ان سب کو لے کر مارا. فرشتے کہیں گے کہ لاؤ تیرا نیکیوں کا کاڑ لاؤ, اور لے کر یوں کر کے مار دیں گے, جاؤ دوسروں کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. آگے کہیں گے لاؤ نیکیوں کا کاڑ ہے, کیا ہے, یوں کر کے مار دیا. اب جنت تک پہنچتے پہنچتے جنت والے کہیں گے کہ کچھ لے کر آئے ہو, کہاں ہے نا ہمارا, یہ اتنا لائق ایم ٹی ہے, چل بھاگ یہاں سے, پھر جنت میں جانا, تیرا کار تھا ایم ٹی. یہ سب کہاں گیا, گیا وہ لوگ لے گئے. ہاں دنیا کا ڈاکو تو اتنا ہوتا ہے کہ جیب میں سے نکال لیتا ہے, بھائی لاؤ جیب میں جو کچھ ہے وہ, سیل فون لاؤ اور پیسے لا, لیکن یہ تو سب کچھ لے کر چلے جائیں گے, بندہ اس کی فکر نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرمائی, بہت ساری نصیحتوں کے اخیر میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ایک ایسی بات بتلا دیجئے سچوٹ خلاصے کے طور پر کہ جس پر عمل کرنے سے دین دنیا کی عافیتیں رہے. معاذ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ, آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑی اور کہا کف علیک ہذا, معاذ اس پر کنٹرول کرنا, معاذ اس پر کنٹرول کرنا, اس کو قابو میں رکھنا. کہتے ہیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ زبان سے جو کچھ ہم بولیں گے اس کے اوپر بھی قیامت میں پکڑ ہوگی, حالانکہ ہم نے نہ چوری کی ہے, نہ ڈکیٹی کی ہے, نہ زنا کیا ہے, نہ کسی کو قتل کیا ہے, کوئی گناہ تو کیا نہیں ہے, فقط زبان کے کینچی کی طرح چلتی رہی صبح سے لے کر شام تک. تو آپ نے فرمایا کہ سکلت کا امک یا معاذ وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم. معاذ تجھے تیری ماں روئے, دنیا میں لاکھوں انسان فقط جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے, اس کے سوا کوئی گناہ انہوں نے نہیں کیا, لیکن اس کے اوپر کنٹرول نہیں تھا. بس ہم لوگوں کو اس وقت ایک پوری دنیا کے اندر ایک بیماری, بولنا ہے بولنا ہے بولنا ہے, بھئی ان میں اور ان میں کچھ ہوا, آپ وہاں سے گزر رہے تھے, کیا ہوا, کیوں ہوا, کون رائٹ ہے کون رونگ ہے, چلے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. پوری دنیا میں ہر ایک چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جاننا ہر چیز کو یہ بھی ایک مصیبت ہے, اور نہ جاننے میں راحتیں ہیں, عافیتیں ہیں, بہت عافیتیں ہیں نہ جاننے میں. دنیا کی چیزیں خاموشی کے ساتھ آدمی اپنے اعمال میں لگا رہے اور اسی دنیا کا وقت ختم کر کے اس دنیا سے چلا جاوے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بشارت دے دیں گے جنت کی, اور اپنا چھٹی جنت کے اندر جا کر بس چین کی بنسری بجائے گا. پوری دنیا جگ مارے, ہمیں کیا لینا دینا. یعنی جو چیز تمہارا موضوع نہیں ہے, ایک اخیری بات سنا کر میں بات کو ختم کر دوں. میں نے 40 منٹ کا وعدہ کیا تھا مولانا سے. میں نے ایک میگزین پڑھ رہا تھا, اس میں ایک مضمون تھا, ایک عورت جو ہے اس اپنا تجربہ لکھتی ہے, وہ پاکستان کراچی کی رہنے والی, پہلے انڈیپینڈنس سے پہلے وہ دہلی میں انڈیا میں تھی, اور انڈیپینڈنس سے پہلے دہلی میں وہ پائلوٹ تھی وہ عورت. پھر ملک کا تقسیم ہوا, پاکستان بنا, وہ چلی گئی وہاں, اور وہاں جا کر آباد ہو گئے کراچی میں. وہ عورت لکھتی ہے کہ میں تو ریٹائر ہو چکی تھی پائلوٹ کی نوکری سے, کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہی تھی کراچی سے لندن, پی آئی اے کا طیارہ چل رہا ہے رات کا وقت, اور برابر کراچی سے لندن کی طرف اڑ رہا ہے. تقریباً 2 بجے تھے, وہ عورت لکھتی ہے کہ 2 بجے تھے, ایک دم سے فلائٹ کی آواز میں گڑبڑ ہو گئی, اور میں نے بھی آواز سنی کہ آواز گڑبڑ ہو گئی. اچانک سب وہ خدام ایئر کے بھاگم بھاگی کرنا شروع, کوئی کیبن میں جا رہا ہے, کوئی باہر آ رہا ہے, کوئی اندر جا رہا ہے, کوئی باہر آ رہا ہے, اور سب پریشان یہ لوگ. باقی جتنے فلائٹ کے مسافر تھے, کوئی سو رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے, کوئی بجا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی میگزین پڑھ رہا ہے, جو جس حالت میں تھے بس مست ہے اپنی لائف کے اندر ہر ایک, اور ہمارا سفر جاری ہے. لیکن پائلوٹ اور یہ ایئر ہوسٹس, اور چونکہ میں سمجھ گئی تھی اس لیے میں نے تھوڑی دیر ایک کو بلا کر یوں کہا کہ پائلوٹ کو پوچھو کہ میں ہیلپ کر سکتی ہوں تمہارا اس وقت, تو کہا کہ ہاں جلدی آ جاؤ ہمیں ضرورت ہے. کہ میں خطرے کو سمجھ گئی تھی کہ اگر اس کو درست نہیں کیا تو آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے, میں سمجھ گئی تھی. میں جلدی سے کہا, اپنی جگہ سے اٹھ کر کیبن میں چلی گئی, پائلوٹ نے مجھ کو جگہ دے دی, اور میں اس کے اندر مشغول ہو گئی. وہ چونکہ تجربہ کار عورت تھی, تقریباً 20-25 منٹ کی محنت کے اوپر ہوائی جہاز دوبارہ اپنی اصلی حالت کے اوپر آ گیا, اور بالکل نارمل حالت کے اندر چلنا شروع کر دیا اس نے, اور وہ جو خطرہ تھا ہمیں وہ خطرہ ختم ہو گیا. کہا جب میں کیبن میں سے باہر نکلی تو میں نے کھڑے ہو کر تمام مسافروں کو دیکھا کہ کوئی ایک بھی گھبراہٹ کی حالت میں ہے, ایک بھی نہیں, کوئی سو رہا ہے, کوئی کھا رہا ہے, کوئی بجا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, اور آپس میں جس کو خراٹے لے رہے ہیں, جو بس مست ہے ہر ایک. اس پر وہ لکھتی ہے, مجھے جو سنانا تھا وہ, کہ جس خطرے کو ہم نے جان لیا ہماری روح گلے تک آ گئی تھی, اس لیے کہ ہم نے اس کو جان لیا تھا, اور باقی تمام مسافروں میں سے کسی نے نہیں جانا اس کو, اور وہ عافیت کے ساتھ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, ایسی چیزوں کو جاننے سے اے اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں جس کا کوئی نفع نہیں. اس وقت ہم دنیا کے اندر ایسی ایسی چیزیں جانتے ہیں, سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں جس کا نہ دنیا میں نفع ہے نہ آخرت میں نفع. کیا فائدہ اس کا؟ ایک دعا سکھلا دی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, ایسا علم مجھے نہیں چاہیے. کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے ان سب چیزوں کو, اور اس کا سب سے بڑا نقصان بتلاؤ. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دل جو ہے یہ جب بھی کوئی غم کی بات آپ سنیں گے یا دیکھیں گے تو اس کا ایک اثر پڑتا ہے. اس نے ہتھوڑی ماری دل کے اوپر اس کا غم کا, پھر کل دوبارہ, پھر کل دوبارہ, پھر کل دوبارہ, اس طریقے سے دھیرے دھیرے دل کمزور ہوتے ہیں. یہ نہ جاننے کی چیزوں کو جاننے کی وجہ سے ہمارے دل کمزور ہوتے ہیں. اس وقت عام بیماری اس کی بھی ہے, قلوب کے اندر ذرہ برابر قوت نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہو جانا, بے چین ہو جانا, بے ہوش ہو جانا, ڈپریشن ہو جانا اور کھانا پینا چھوڑ دینا, یہ عام سی حالت ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قلوب کی لمٹ سے زیادہ غم, ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے نہیں, آنکھوں کو اگر لمٹ سے زیادہ چیز اگر آپ دکھلاؤ گے آپ کی آنکھیں خراب ہو جائے گی. روشنی جو ہوتی ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, آواز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اگر اس سے زیادہ لمٹ والی آواز کان میں آوے تو بھائی تمہارا پوچھو بولو یا کان پھوڑی لائے گا, کوئی بہرا نہیں ہوتا. بہرا آدمی خود بھی زور سے بولتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری طرح پوری دنیا بہری ہے. مرچ نمک لمٹ سے زیادہ آپ کھا رہے ہیں تو کھانے میں اس کھانے کو پھینک دیں گے, مرچ لمٹ سے زیادہ ہو تو اس کھانے کو آدمی ہٹا دے گا. ایک ایک نعمت کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور احوال کی ایک لمٹ ہوتی ہے, ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور قلوب کے اوپر اور اپنے نفس کے اوپر اتنا بوجھ, اتنا بوجھ, اتنا بوجھ دنیا بھر کا لے کر ہر انسان چلتا ہے. اور بس وہ تکاثر کی جو بیماری ہے, کثرت اور مو 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 مو, یہ تو اعمال میں ہونا چاہیے. الحاکم التکاثر, اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. ایک آدمی مجھے ملے تھے ایک جگہ پر, وہ جگہ بتلائی کہ مول صاحب اپنے پلاٹ اپنے لیڈو, لیکن تمہیں آ پلاٹ ہوں کا لیڈو تمہارا ہوں کام چھے. دیکھیں اپنا گرین سن آو ہے نہیں, گرین سن پیدا تھا ہے, یہ لوگ گھر بند ہے ابھی آئے نہیں تھے, دو بیٹے تھے ان کے, ہوں کا لیڈو آپ اللہ پا کے تمہیں بول دی دلو چھے, لیکن یہ اپنا گرین سن پیدا تھا ہے نہیں, وہ ان کی عمر اوور 70 ہے, قبر کے اوپر کنارے پر کھڑے ہیں, لیکن ان کو فکر ہے اپنے گرینڈ سن کے لیے پلاٹ لینے کی, کہ تاکہ وہ آنے کے بعد دنیا میں اگر سارے پلاٹ ختم ہو گئے تو وہ بیچارہ کہاں رہے گا. بھائی تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کو بھی دیں گے, فکر مت کرو. اس لیے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اپنی تقدیر لے کر پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ پیدا ہونے والا اپنی قضا و قدر کو لے کر, اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں اور اس کی زندگی پوری ہوگی. بہرحال زندگی کے یہ اوقات ہے, آئندہ چند دنوں کے اندر مبارک دن شروع ہو جائیں گے رمضان المبارک کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چانس اس لیے دیا ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کی مغفرت کروا لیں. مغفرت کا چانس ہاتھ سے جانے نہ پاوے. اتنی محنت کرو, اتنی محنت کرو کہ عید کے دن صبح میں جب آپ گھر سے نکلے تو ایسی حالت میں نکلے کہ آپ کی پچھلی پوری زندگی کی مغفرت ہو گئی ہو, پوری زندگی کی مغفرت ہو گئی ہو. اور اس کے لیے اللہ کے حقوق بھی اور مخلوق کے جو حقوق ہمارے اوپر باقی ہے اس کو بھی ادا کرنے کی فکر کرے, تاکہ عید کے دن صبح میں فرشتے ہمیں مغفرت کی بشارت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.